الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم برادران عزیز سورہ شورا کی آیت نمبر 23 سے ہم اب پڑھیں گے انشاءاللہ فرمایا اللہ رب العزت نے اوپر جو ترتیب چل رہی ہے جو سیاق و سباق چل رہا ہے پچھلی آیات میں اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ آپ لوگ جو ظالم لوگ ہیں گنہگار لوگ ہیں ان کو آپ روز قیامت میں دیکھیں گے مشفقین کے وہ لوگ ڈر رہے ہوں گے جب انسان کوئی جرم کرتا ہے نا اور اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میں غلط تو کر رہا ہوں کہ جب وہ پکڑنے اپنی پکڑ دیکھتا ہے تو وہ ڈرنے شروع ہو جاتا ہے کہ اب میرا وقت آ گیا یہی حال گناہگاروں کا ہوگا کفار کا ہوگا روز قیامت میں کہ وہ لوگ بھی ڈر رہے ہوں گے اور اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے جو وہ دنیا میں کرتے رہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ عذاب تو ان پر پڑ کر رہے پھر فرمایا جو لوگ ایمان لائے اعمال صالحہ کیے جن لوگوں نے وہ لوگ جنت کے باغوں میں ہوں گے انواع اقسام کے باغات ہوں گے مختلف درجے کے لوگوں کے لیے مختلف قسم کے باغات ہوں گے ان کو وہ وہاں کچھ ملے گا انعامات اللہ کی طرف سے جو وہ چاہیں گے اور یہ اللہ کی طرف سے ان کے اوپر ایک بہت بڑا فضل ہوگا اہل ایمان کے اوپر پھر یہاں سے ہم پڑھنا آج ہمارا جو درس ہے وہ یہاں سے ہے اللہ تعالیٰ فرماتے جو اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ یہ نعمت عطا فرمائیں گے کہ جو چاہیں گے جنتیں ملیں گی پھر جنت میں جو چاہیں گے وہ ان کو مزے ہوں گے ان کی خواہشات کو اللہ تعالیٰ پوری فرمائیں گے ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ اللہ تعالیٰ فرماتے یہ ہے وہ خوشخبری کہ جنت میں پہنچ گئے جو دل چاہا وہ ہو رہا یہ مزے تو دنیا میں کسی بادشاہ کے بھی نہیں کوئی سپر پاور طاقت ہے اس کے بھی یہ مزے نہیں ہے کہ جو دل چاہے گا ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کو دولت دیتے ہیں کسی کو عہدے دیتے ہیں بادشاہتیں دیتے ہیں لیکن مرضی ہر ایک کی نہیں چلتی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی رکاوٹ تکلیف پریشانی آتی ہے ذالک الذی یہ اہل جنت کی شان ہوگی جو چاہیں گے وہ ملے گا خوبصورتی چاہیں گے خوبصورتی ملے گی بہترین صحت چاہیں گے بہترین صحت ملے گی جو انسان کی خواہش ہوگی وہ ملے گی ذالک الذی یبشر اللہ یہ وہ خوشخبری ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتے ہیں. ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات, یہ وہ خوشخبری ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتے ہیں. الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو لوگ کے ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کیے, ایمان بھی لائے نیک اعمال بھی کیے اور ان کو جنت بھی ملی, تو ان کے لیے یہ خوشخبری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے خاندان کے لوگوں نے اتنا ستایا, جب آپ نے ایمان کی دعوت دی مکہ مکرمہ میں, تو جو اپنے بالکل قریبی لوگ تھے جن سے رشتہ داریاں تھیں وہ تک دشمن ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور جتنا ممکن تھا ان کے لیے ستانا اتنا انہوں نے ستایا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہو جاتے تھے, اور انسان ہے بہرحال ان سے پریشانی تو آتی ہے, ایسا تو نہیں ہے کہ انسان بشریت سے خارج ہو گیا, جو ایک فطری تکلیفوں سے انسان کے اوپر اثر پڑتا ہے وہ ہوتا. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اپنے ان لوگوں سے یہ کہیے کہ میں جو آپ کو دین کی دعوت دے رہا ہوں, میں جو اپنے خاندان والوں کو اپنے ملنے جلنے والوں کو مکہ والوں کو دین کی طرف دعوت دیتا ہوں, اس پر میں کوئی آپ سے اجرت کا مطالبہ نہیں کرتا کہ بھئی مجھ کو پیسے دے دو تو میں تمہارا ہی میں تمہیں دین کی باتیں بتا رہا ہوں, بس اتنی بات چاہتا ہوں کہ میری جو تمہارے سے رشتہ داری ہے, میری جو تمہارے سے قربت ہے, اس قربت کا خیال کر لیا کرو. بھائی ایک ہوتا ہے کہ بھائی اختلافات خاندان میں ہو گئے کسی سے, ایک آدمی کہتا ہے بھائی دیکھو ہمارا تمہارا جھگڑا الگ ہے لیکن جو ہماری رشتہ داری کا تعلق ہے وہ نہیں متاثر ہونا چاہیے, وہ ایسے ہی چلنا چاہیے. چنانچہ کبھی کبھی کسی کے گھر میں شادی ہوتی ہے, کوئی تقریب ہوتی ہے, انسان اپنے ان لوگوں کو بھی بلا لیتا ہے جن سے اختلافات چلتے ہیں. کوئی غمی پریشانی ہوتی ہے تو وہ لوگ جو اختلاف کرتے وہ بھی غم پریشانی میں پہنچ جاتے, ساری اپنے اختلافات کو کیا کر کے بھلا کے کہ بھئی ابھی ان کے گھر میں پریشانی آئی ہے تو چلو ان کے پریشانیوں میں شامل ہو, ان کا ہاتھ بٹا. یہاں پر بھی اللہ کے نبی, یہ جو آیت کی تفسیر ہے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی بیان کی, یہ اکثر مفسرین نے اس آیت کی یہی تشریح بیان فرمائی. حاصل اس کا یہ ہے کہ میرا اصل حق تم سب پر یہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. اللہ کا جو رسول ہوتا ہے نا وہ اپنی ذات کے لیے کام نہیں کرتا, وہ اللہ کا رسول اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا پیغامبر ہوتا ہے, اس کو تو اللہ کا حکم پہنچانا ہے. ایک ہوتی ہے اس کی ذات, ایک ہوتا ہے اس کی ذات کا معاملہ, اور ایک ہوتا ہے جس منصب پر وہ فائز ہوا, جس عہدے پہ وہ آیا, دونوں باتیں الگ الگ ہوتی ہیں. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, ایک آدمی کسی ملک کا سفیر بن کر گیا, ٹھیک ہے نا جی, ہر ملک کے اندر سفارتیں ہوتی ہیں نا, پوری دنیا کی سفارتیں ہوتی ہیں, پاکستان ہے, پاکستان کے اندر تمام دنیا کے سفارت خانے کونسلیٹس ہیں. تو جو سفیر ہوگا وہ سفیر کچھ بھی ہو بات کون سی کرے گا, اپنے ملک کی کرے گا جس ملک کے لیے وہ کی طرف سے وہ آیا ہے. اس ملک کے لوگ جس ملک میں وہ سفیر بن کر آیا ہوا ہے, اس ملک کے لوگ اس سے وہ سمجھ کر معاملات کریں گے گویا کہ اس ملک سے معاملات کر رہے ہیں, چاہے اس سے اختلاف ہے چاہے اس سے محبت ہے. اگر ایک ملک کا سفیر اپنی ذات میں بہت اچھا ہے, بہت ملنسار ہے, لوگوں سے ملتا جلتا ہے, لیکن چونکہ ہے تو وہ سفیر نا اس ملک کا, تو برتاؤ کون سا ہوگا, اس ملک والا ہوگا, ٹھیک ہے نا جی, برتاؤ اس کے ساتھ کون سا ہوگا, اس ملک والا ہوگا. تو یہاں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اصل حق یہ ہے کہ میں تو اللہ کا رسول ہوں, میں تو اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں, لہذا اصل بات تو یہ کہ تم میری رسول ہونے کا اعتراف کرو کہ میں اپنی ذات کی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں, میں اس رب کی وجہ سے کہہ رہا ہوں جس رب کا میں نمائندہ ہوں, جس رب نے مجھ کو رسول بنا کر بھیجا, اور اپنی اصلاح و فلاح کے لیے تم لوگ میری اطاعت کرو, تمہارے لیے ضروری ہے کہ میری اطاعت کرو, مگر میری رسالت اور نبوت کو اگر تم تسلیم کرتے نہیں ہو تو کوئی بات نہیں, تم اگر تسلیم نہیں کرتے
مگر ایک میرا انسانی اور خاندانی حق بھی تو ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک میں رسول ہوں، اس رسول ہونے کی حیثیت سے آپ لوگ میری اتباع کرو، اپنی اصلاح کرو. اور اگر آپ لوگ میری اس رسول ہونے کی حیثیت کو نہیں مانتے تو میں آپ کے خاندان کا فرد تو ہوں نا. قریشی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا خاندان تھا آپ کا، میں اس کا خاندان کا تو لحاظ کروں کہ میں خاندان کا فرد ہوں. جو جس طرح دیگر خاندان کے لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کا میل جول ہے، آنا جانا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، اس طریقے سے میرے ساتھ بھی ہونا چاہیے. اس وجہ سے فرمایا کہ تم لوگ اس بات کا تو نہیں کر سکتے کہ میں تمہارے خاندان کا انسان ہوں اور تمہارے اکثر قبائل میں میری رشتے داریاں ہیں، قرابتیں ہیں، قرابت کے حقوق ہیں، صلہ رحمی کی ضرورت ہے، جس سے تمہیں بھی انکار نہیں ہے. اس لیے یہ بات آپ نے فرمائی. فرمایا قل لا اسألکم علیہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے خاندان کے لوگوں سے ہی کہیے کہ میں تمہارے سے سوال نہیں کرتا کسی اجرت کا، صرف اتنی بات کہتا ہوں مودت اور محبت. مودت کے معنی ہوتے محبت کے، سوائے اس محبت کے، سوائے اس قرابت داری کے جو میرا ایک خاندان ہونے کے ناطے ہر انسان کا دوسرے سے. بھئی ہم خاندان میں جب رہتے ہیں ہمیں اپنے عزیزوں سے، دوست اور رشتہ داروں سے ایک محبت ہوتی ہے، ایک قلبی تعلق ہوتا ہے، رشتہ داری کا ایک تعلق ہوتا ہے، اس کا حوالہ دے رہے ہیں. پھر آگے فرمایا اللہ رب العزت نے وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، اور کوئی انسان اگر، کوئی انسان جو کمائے گا، وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، جو انسان کوئی نیکی کمائے گا، لَهُ نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، ہم اس کے نیکی میں اضافہ کریں گے. چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے مختلف مواقع کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کئی کئی گنا ثواب بڑھاتے ہیں. اب رمضان المبارک آتا ہے تو ہم پڑھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں ایک نیکی کا ثواب 10 گنا سے 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. آتا ہے نا رمضان المبارک کے فضائل میں کہ 10 گنا سے 700 گنا بڑھ گئے. پھر مواقع کے لحاظ سے حج پہ چلے گئے تو کئی گنا اضافہ ہو گیا. مکہ مکرمہ میں چلے، اب مکہ مکرمہ میں جاتے ہیں ایک نماز اگر مسجد حرام میں اللہ تعالیٰ پڑھوا دے تو 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب مل گیا. تو اللہ تعالیٰ مختلف مواقع کے اوپر نیکیوں کے ثواب کو کیا کرتے ہیں، یہ اللہ کا ایک احسان ہے اس بندوں کے اوپر. وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، ہم جب کوئی انسان ایک نیکی کماتا ہے ہم اس نیکی میں کئی گنا اضافہ کر دیتے ہیں. ان اللہ غفور شکور، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والے، اور اللہ تعالیٰ مغفرت معاف کرنے والے، مغفرت کرنے والے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیکیوں کا ثواب عطا کرنے والے ہیں، نیکیوں کا ثواب عطا کرنے والے ہیں. نیکیوں کے شکور کے بانے تو شکر گزار کے ہیں، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نیکیوں کے بہت قدردار. اللہ تعالیٰ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں فرماتے، الا یہ کہ وہ بندہ ریاکاری کے لیے کر رہا ہو، اللہ کے لیے نہیں کر رہا نیکی. اللہ کے لیے کرتا پھر اللہ تعالیٰ اس نیکی کو ضائع نہیں فرماتا. دیکھو ریاکاری اللہ کو پسند نہیں ہے، ریاکاری نہیں اللہ کو پسند. اور میں ایک بات آپ کو عرض کروں، ہمیں بھی نہیں پسند، آپ کو بھی نہیں پسند. آپ ذرا کبھی جائزہ کر لو اپنا، ایک آدمی آ کر آپ کے سامنے آپ کو کوئی خدا نخواستہ کوئی خوش اللہ کوئی پریشانی پیش آ گئی، کوئی بیماری آ گئی خدا نخواستہ، کوئی تکلیف گھر میں پیش آ گئی، ایک آدمی آ کر آپ سے اظہار افسوس کرتا ہے، اس کے انداز سے آپ کو لگتا ہے کہ نہیں واقعتاً یہ دل سے اس کو افسوس ہوا، یہ دل سے اس نے میرے دو جملے بولے لیکن دل سے بولے. اور ایک آدمی آ کر صرف دکھاوے کے لیے آیا، آپ اس کو پہچانتے ہو، کہتے کچھ نہیں ہے، آپ اس کو پہچانتے ہو یہ کس لیے آیا، صرف ایسے ہی کھانا پوری کرنے کے لیے آیا، جس کو کہتے کھانا پوری کرنے کے لیے، رٹے رٹائے الفاظ بولے، یہ جا وہ جا، دونوں کی حیثیت آپ کے دل میں الگ آتی ہے. ایک انسان آپ کے ہاں کوئی خوشی آئی، اللہ تعالیٰ نے کوئی خوشی کا موقع دیا ہے نا، اب ایک آدمی آیا واقعتاً آپ کو لگا کہ میری خوشی سے خوش ہوا، آپ کو اس کو بتا کر بھی خوشی ہوتی ہے کہ جی میرے گھر میں اللہ نے یہ خوشی دی ہے. اور ایک آدمی آیا اس نے بس ریاکاری والے انداز میں بات کی، آپ بھی اس کو پہچان کے کہیں اوپر اوپر سے باتیں کر رہا ہے، تو کیا آپ کون سے آدمی کو پسند کرتے جو حقیقت سے آپ کو کے ساتھ شریک ہوا یا اوپر اوپر سے ظاہری طور پر آپ کے لیے باتیں بنا رہا؟ جب انسان پسند نہیں کرتا, حالانکہ اس آدمی کو ہم نے نہ پیدا کیا, نہ ہم نے رزق دیا, نہ ہم نے اس کو کچھ بھی کیا, ہمیں تو اللہ نے پیدا کیا, ہمیں تو اللہ نے رزق دیا, ہمیں تو اللہ نے دنیا کی ہر خواہش ہماری پوری کی, اللہ تعالیٰ کیسے ریاکاری کو پسند کریں گے؟ اللہ تعالیٰ ریاکاری پہ ثواب نہیں دیتا, بناوٹی کا موقع اللہ تعالیٰ نہیں دیتا. اسی لیے فرمایا کہ جب انسان کوئی عمل کرتا ہے اللہ کے لیے, اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کو ضائع نہیں فرماتا, وہ نیکی ضائع نہیں ہوتی اللہ کی, لیکن ریاکاری کرتا ہے, دکھاوا کرتا ہے, لوگوں کو خوش کرنے کی نیت کرتا ہے اور دل میں یہ کہ لوگ مجھ کو یوں کہیں, لوگ مجھ کو یوں سمجھیں, ہو تو جائے گا لوگ ایسا ہی سمجھیں گے, لیکن اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں, دمڑی حیثیت نہیں ہوتی. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نیکی کی شرط ہے, ریاکاری نہیں ہونی چاہیے. کوئی انسان نیکی کماتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کی نیکیوں میں اضافہ کرتے ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والے اور نیکیوں کی قدر کرنے والے. ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ دیکھو ریاکاری کی پر بات آ گئی, ریاکاری جو ہے نا, دکھاوا, یہ عبادتوں کے اندر بہت کم ہوتا ہے. بھئی کسی کو کیا پڑی کہ گھر سے مجھے اور آپ کو دکھانے کے لیے مسجد آئے گا, ہے نا جی, بھائی میں تو گھر میں بھی نماز پڑھ رہا تھا, میں مسجد آیا, چل کر آیا, گرمی ہے, سردی ہے, جو بھی ہے, تو میں کیوں کسی کو دکھانے کے لیے آؤں گا؟ بھائی کسی نے مجھ کو کیا دے دینا؟ دل میں خیال آ جاتا ہے کہ بھائی کوئی مجھے دیکھے گا, آپ کہہ رہے ہیں اس طرح کے خیالات دن رات آتے ہیں انسان کو. ریاکاری میں, عبادات کے اندر ریاکاری ہوتی ہے کم. روزہ رکھا ہم نے رمضان کا, اب ہم نے کسی کو کیا دکھانا ہے, کسی کو کیا بتانا ہے روزے سے, اور بتا کے مجھ کو ملے گا بھی کیا, کیا ملنا ہے میں نے, ٹھیک ہے نا جی. لیکن ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں ریاکاری ہوتی ہے معاشرت کے معاملات میں, یہ ہے بات. ریاکاری کہاں ہوتی ہے؟ معاشرت کے کاموں میں ریاکاری. معاشرت کا کیا مطلب ہے؟ مثلا ایک آدمی بیمار ہو گیا, آپ اس کی عادت کے لیے گئے, ہے نا جی, اب دیکھو اپنے آپ کو ٹٹولو کہ کس لیے جا رہے ہو, فوراً آپ کا ہاتھ لگے گا کہ اچھا بھائی میں غلطی کر رہا تھا, میں تو اس لیے جا رہا ہوں کہ ورنہ لوگ کیا کہیں گے کہ دیکھو پوچھنے نہیں آیا, شکایت کرے گا وہ میرے سے, میرا بھائی ہے, میرا رشتہ دار ہے, میرا اتنا قریبی سے تعلق ہے, وہ کیا سوچے گا کہ پوچھنے بھی نہیں آیا مجھ کو, اب جا رہا ہوں, تو وہ ناراض ہو جائے گا, کیا اس کے دل میں بات آئے گی؟ اللہ تعالیٰ کا خیال کہاں چلا گیا؟ پیچھے. حالانکہ بیمار پرسی یہ آداب معاشرت بھی ہے, اور اصل چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے اوپر بہت اجر و ثواب عطا فرمایا, اور ہم لوگ یہاں بھوکا کھاتے ہیں. جنازہ ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ سب کو عافیت سے رکھے, لیکن وقت تو سب کا مقرر, کسی کا انتقال ہو گیا, اب جنازے میں پہنچ رہے ہیں, دیر ہو رہی ہے, جلدی جلدی پہنچے, اس کے گھر بھی گئے, جنازے میں بھی آئے, اب ٹٹولو کے کیوں آئے جنازے میں, کیا نیت کیا ہے آپ کے جنازے میں؟ اب اگر آپ نے یہ دیکھا کہ میں اس لیے پہنچ رہا ہوں, پورا خاندان جمع ہو کر دیکھو اتنا وہ آیا ہی نہیں جنازے میں, اس نے جنازے میں بھی شرکت نہیں. اور عموماً ہم لوگ یہاں دھوکہ کھا رہے ہیں, یہ ریاکاری کا موقع, جنازے میں اس لیے نہیں جا رہے کہ پورا خاندان کھڑا ہوگا, میں غائب ہوں گا تو لوگ محسوس کریں گے, نہیں, جنازے میں اس لیے جا رہے ہیں, جنازے میں اس لیے جا رہے ہیں کہ حق المسلم علی المسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 6 حقوق, ان میں سے ایک یہ کہ اس کے جنازے میں شریک ہو, اس کے لیے دعا کرو, اس کے آخری نمہ زندگی تو ختم ہو چکی اس کی, اب وہ دنیا سے قبر میں جا رہا ہے, اب اس کے لیے ایک نماز ہو رہی ہے جس میں اس کے لیے دعا ہوگی, اس میں شامل ہو, یہ حق مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر, رشتہ دار اور بھائی ہے, عزیز ہے, رشتہ دار ہے تو اور زیادہ حق ہے, والدین ہے تو اور زیادہ حق ہے, بچوں کی تعزیت سے, ان کے گھر والوں سے تعزیت کرنا, ان کے بچوں سے تعزیت کرنا, ان کے اہل خانہ سے تعزیت کرنا, کہ یہ تو سنت ہے، اس لیے سنت ہے، نہیں ہے کہ دوسرے لوگ کیا کہیں گے وہ کیا کہے گا، یہ اس لیے سنت ہے کہ میرے آقا کا حکم ہے، میرے اللہ کا حکم ہے. یہ معاشرت شادی میں ہمارا آپ جاتے ہیں، ہوتی ہے نا خاندان میں تقریبات، شادیاں آئے دن چلتی ہیں. اب ٹٹولو کیوں جا رہے ہو؟ وہیں چور پکڑا جائے گا. جب آپ تیاری کر رہے ہوتے ہو نا شادی میں جانے کی، اب ٹٹولو اپنے آپ کو جا کیوں رہے ہو بھائی شادی میں؟ آپ کہو گے کہ بھائی میرے رشتے دار کی شادی ہے، بہت بری بات ہے اگر میں نہیں گیا، بہت برا سمجھا جائے گا میں نہیں جاؤں گا. اور دوسری نیت کیا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا عزیز ہے، اس کے گھر میں خوشی ہے، اس نے مجھ کو دعوت دی. دعوت کو قبول کرنا سنت، اور خوشیوں میں شامل ہونا سنت، کسی خدا نہ خواستہ غمی ہے پریشانی ہے تو اس میں شامل ہونا سنت. اس لیے جا رہا ہوں، اور کوئی میرا مقصد نہیں ہے. باقی لوگ خوش ہوں یا ناراض ہوں وہ تو چلتا رہتا ہے، لیکن اصل تو کیا ہے کہ میں سنت پر عمل کر رہا ہوں. اب اس شادی میں جانے کا بھی آپ کو ثواب ہے، اس میت کے گھر میں جانے کا بھی آپ کو ثواب ہے، جن کی تعزیت کے لیے گئے، کسی رب کی عیادت کے لیے گئے، اس کا بھی اس کو ثواب ہے. یہ اسی ریا کا عمل اللہ کے لیے. ان الصلاۃ، دیکھو یہ نیت روزانہ اٹھ کر کر لو صبح. ان الصلاۃ، قرآن پاک کی آیت، ان الصلاۃ و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری نمازیں، نسکی میری عبادات، میں نمازیں پڑھوں گا، روزے رکھوں گا، تلاوت کروں گا، عیادت کروں گا، شادی میں جاؤں گا، دعوت میں جاؤں گا، میرے گھر کوئی آئے گا میں کسی کے گھر جاؤں گا، ہے نا جی، کسی سے میں بات کروں گا، کسی کی کوئی رہنمائی کروں گا. دس دھندے صبح سے رات تک انسان کر رہا ہوتا ہے، میں اللہ کے لیے کروں گا، میں غیر اللہ کے لیے نہیں کروں گا. اللہ کا حکم ہے تجارت کرتا ہوں، میں تجارت کر رہا ہوں. اللہ کا حکم ہے ملازمت کرتا ہوں، ملازمت کروں گا، مجھے رزق حلال کمانا ہے. ہاں کوئی ناجائز چیز ہوگی تو اس کا ثواب نہیں ہونا. یہ ہے ریاکاری سے بچنا. اپنا معاملہ اللہ کے لیے، اللہ کو جواب دینا ہے، میں کر اللہ کے لیے رہا ہوں، میرا کام اللہ کے. ایک آدمی نے راستہ پوچھا آپ سے، آپ نے اس کو راستہ بتا دیا، یہ اللہ کے لیے، کیونکہ آپ نے صبح ہی اٹھ کے نیت کر لی، ان الصلاۃ و نسکی، میری نمازیں، میری تاری عبادات سب اللہ کے لیے. اب بندے بھی تو کس کے ہیں؟ میرے رب کے. اب کسی بندے کے ساتھ آپ نے اچھا معاملہ کیا، اس کو راستہ بتایا، اس کو راستہ دکھایا، پریشان تھا اس کو پریشانی کا، آپ نے کوئی اس کو حل بتا دیا. یہ جو آیت ہم نے پڑھی، اس آیت کی تشریح میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مختلف روایات ہیں. اس آیت کی تفسیر جو میں نے عرض کی وہ تو ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، جو کہ مفسر قرآن ہیں، اور انہوں نے فرمایا کہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز ہر دور میں رہی ہے، ہر زمانے میں اپنی قوم کو کھول کر بتا دیا کہ ہم جو کچھ تمہاں بھلائی اور خیرخواہی کے لیے کوشش کرتے ہیں، تم سے اس کا کوئی معاوضہ نہیں مانگتے، ہمارا معاوضہ صرف اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو ان سب میں اعلیٰ و ارفع ہے، تو کیسے قوم سے کوئی معاوضہ طلب کرتے؟ اس لیے حضرت امام شعبی فرماتے ہیں کہ لوگوں نے ہم سے اس آیت کی تفسیر کے متعلق سوالات کیے، تو ہم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو خط لکھ کر اس کی صحیح تفسیر دریافت کی. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی تفسیر یوں فرمائی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے ایسے نسب سے تعلق رکھتے تھے کہ ہر ذیلی خاندان سے آپ کا رشتہ ولادت قائم تھا. ہر خاندان کے ایک خاندان ہوتا ہے نا، پھر اس خاندان کے اندر چھوٹے چھوٹے خاندان ہوتے ہیں، تو ہر ایک کے ساتھ آپ کا کوئی نہ کوئی نسبی تعلق، ولادت کا تعلق. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آپ مشرکین سے یہ کہیے کہ اپنی دعوت پر میں تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، بس صرف یہ کہتا ہوں کہ مجھ سے قرابت داری کی مروت اور مودت، یعنی محبت کا جو معاملہ قرابت داری کا ہے، وہ معاملہ کر کے بغیر کسی تکلیف کے اپنے درمیان مجھ کو رہنے دو. میرے کام سے اختلاف ہے وہ تم ٹھیک ہے، تم کر رہے ہو اختلاف کرو، حالانکہ وہ بھی نہیں کرنا چاہیے، میں اللہ کا رسول ہوں، جو بات کر رہا ہوں اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں، کرنا نہیں چاہیے، لیکن اگر تمہارے اختلاف ہے لیکن خاندانی محبت کی وجہ سے تم لوگ اپنے درمیان مجھ کو رہنے دو اور میری حفاظت کرو. میری حفاظت کا مطلب یہ کہ جب ہم انسان خاندان میں ہوتا ہے, ہر انسان دوسرے کے لیے قوت کا سامان ہوتا ہے, کہ دوسرے کے گھر میں کوئی تکلیف پیش آئی, کوئی پریشانی, تو ہم اس کے لیے کھڑے ہوں گے, مشکل میں پہنچیں گے. یہ آپ نے فرمایا. تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, آپ سے مودت, یہ صرف خاندانی بنیاد پر نہیں ہے, امتی ہونے کے لحاظ سے ہر مسلمان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے, اپنی مال اور اپنی اولاد سے زیادہ, اپنی مال اپنی اولاد سے زیادہ محبت کس کی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب یقولون افترى علی اللہ کذبا, کیا وہ لوگ یوں کہتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی تو کافر لوگ یوں کہا کرتے تھے کہ یہ جو قرآن پڑھ کے سناتے ہیں نا اللہ کے نبی, یہ اپنی طرف سے گھڑا ہوا نعوذ باللہ قرآن ہے, یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی کتاب ہوتی اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیجتے, ان کے ذریعے کیوں بھیجا؟ یہ تو ہماری طرح کے آدمی ہیں, ان کے اوپر کیوں بھیجا؟ کوئی آسمان سے فرشتہ اترتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ یوں کہتے ہیں افترى علی اللہ کذبا, انہوں نے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا. تم فَإِن يَشَأْ اللَّهُ يَخْتِمُ عَلَىٰ قَلْبِهِ, فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شان تو یہ ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نام لے کر اپنی طرف سے کوئی بات کرتے اور وہ اللہ کا کلام نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ تو آپ کے دل کو کے اوپر مہر لگانا چاہتے, آپ کے دل کو بند کرنا چاہتے, اللہ تعالیٰ تو کر سکتے تھے, وہ تو قادر مطلق ہے. فَإِن يَشَأْ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ, اللہ تعالیٰ چاہتے تو آپ کے دل پر بھی مہر لگا دیتے, لیکن آپ کی زبان سے قرآن کا جاری ہونا اور اللہ تعالیٰ کا آپ کے دل کو بند نہ کرنا, یہ دلیل اس بات کی ہے کہ اللہ کا کلام. ایک آدمی اگر اللہ کا نام لے کر من گھڑت الفاظ بول رہا ہے اور کہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے, یعنی گویا کہ اللہ کے بارے میں جھوٹ کہہ رہا ہے, تو کیا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بند نہیں کر سکتے؟ جب اللہ تعالیٰ نے بند نہیں کیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے. ایک بات سمجھ لیجئے جو قرآن پاک کی ان آیات سے آ رہی ہے, میں پہلے مطلب عرض کرتا ہوں, اس کی آیات کا ترجمہ بعد میں عرض کروں گا. دیکھو, ایک ہوتا ہے قرآن پاک, قرآن پاک کی سچائی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو سچا ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے معجزات نازل فرمائے, اور یہ تمام انبیاء کرام پر معجزات اللہ کے نازل ہوئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر معجزات آئے, حضرت موسیٰ علیہ السلام پر معجزات آئے, اور ایک ساحر اور جادوگر بھی ہوتا ہے, وہ بھی جادو دکھاتا ہے, وہ بھی سحر دکھلاتا ہے, وہ بھی لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے کہ جی میں نے تو یہ کر دیا وہ کر دیا, لیکن دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہ فرق کیا ہے کہ اللہ کے نبی انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام جو معجزات دکھاتے ہیں وہ حق ہوتے ہیں, دعوت دین کے لیے ہوتے ہیں, اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہوتے ہیں, لوگوں کو حق پر لانے کے لیے ہوتے ہیں اور اپنی حقانیت بتانے کے لیے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول ہیں, اللہ کے پیغمبر ہیں. اور جو ساحر اور جادوگر ہوتے ہیں وہ بھی اپنے اپنے کرتب دکھاتے ہیں, سحر دکھلاتے ہیں, لیکن ان کا مقصد وہ لوگوں کو بیوقوف بنانا ہوتا ہے, لوگوں کو حق کا راستہ دکھلانا نہیں ہوتا. ایک فرق تو یہ. دوسرا فرق یہ ہے کہ ساحر اور جادوگر اگر وہ اس وقت تک اس کا سحر چلتا ہے جب تک کہ وہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ نہ کرے. اگر کسی نبوت کے جھوٹے دعوے دار نے کوئی جادو سیکھ رکھا ہے, اب اس کے ہاتھ میں جادو نہیں چلے گا تاکہ لوگوں کو دھوکہ نہ لگے. سمجھ میں بات آئی؟ بہت سارے مدعیان نبوت آتے رہے نا, وہ مدعیان نبوت اگر جادوگر ہیں تو نبوت کے دعوے کے بعد اب ان کے ذریعے سے جادو نہیں ہو سکتا تاکہ لوگوں کو دھوکہ نہ لگے. یہ اصول بیان کیا قرآن پاک نے, عجیب اصول ہے. اللہ کے نبی معجزات دکھاتے, وہ کوئی اس کو جادو کہے وہ جادو نہیں ہوتا, وہ جادوگر بھی جانتے جادو نہیں ہوتا. دیکھو جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عصا پھینکی اور وہ اژدہا بنا. تو فرعون نے کیا کام کیا؟ سارے جادوگروں کو جمع کیا. جادوگر بھی ایک سے ایک, زبان میں تو جادو بڑے عروج کا جادو ہوتا تھا. جب مقابلہ شروع ہوا تو انہوں نے رسیاں پھینکی, یہ رسیاں لائے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں, عصائے موسیٰ تھی. جب انہوں نے رسیاں پھینکی اور وہ اژدہے بن کے چلنے لگے, ادھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا, اس اژدہے نے ان جادوگروں کے اژدہوں کو کھانا شروع کر دیا. جادوگری مان لیا, جادوگری مان لیا. انہوں نے کہا کہ اگر یہ موسیٰ جادوگر ہوتا اور ہم بھی جادوگر ہیں, ہم سے بڑا جادوگر کوئی نہیں, اور ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں, جو کچھ کھا رہے ہیں جادو ہو ہی نہیں سکتا, یہ تو اللہ کی طرف سے کوئی حکم ہے, اللہ کا حکم ہے یہ, اگر یہ جادو ہوتا تو ہم سے کوئی نہیں جیت سکتا. پہچان گئے یہ جادو نہیں. پتہ چلا کہ نبوت معجزے میں اور جادو میں کیا ہے, زمین آسمان کا فرق. اور مدعی جادو انسان چڑھا سکتا ہے, لیکن اگر وہ مدعی نبوت بھی ہے جھوٹا اور جادوگر بھی ہے تو اب اس کا جادو نہیں چلے گا, جادو ٹھپ, تاکہ لوگوں کو دھوکہ نہ دے سکے. اگر جھوٹے مدعیان نبوت بھی جادو چلانے لگ جائیں تو لوگ کہیں گے کہ بھئی نبی, نعوذ باللہ, اللہ کے نبی معجزے دکھاتے ہیں, وہ اس احمد بھی کو کیا پتا کہ کون سا معجزے اور کون سا جادو. یہ کام اللہ نے نہیں کیا, اس کو بیان کیا قرآن پاک. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ, اللہ تعالیٰ باطل کو مٹاتے ہیں. وَيُحِقُّ الْحَقَّ, اور اللہ تعالیٰ حق کو ثابت کرتے ہیں. باطل کو اللہ مٹاتے ہیں, حق کو اللہ تعالیٰ ثابت کرتے ہیں اپنے کلمات سے. انہو علیم بذات الصدور, اللہ تعالیٰ علیم ہے اور دلوں کے حال کو خوب اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو اس طرح بیان فرمایا معرف القرآن میں, وہ میں جملہ پڑھ کر سناتا ہوں آپ, کہ آیات مذکورہ میں سے پہلی آیات میں حق تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت اور قرآن کو غلط اور خدائے تعالیٰ پر اس طرح کہنے والوں کو اپنا ایک عام ضابطہ بتلا کر جواب دیا, جس کا خلاصہ یہ کہ ایسے کام جو عادتاً انسان نہیں کر سکتے, جن کو خرق عادت یا معجزہ کہا جاتا ہے, اگرچہ بعض صاحب جادوگر بھی اپنے سحر سے ایسے کام کر دکھاتے ہیں. یہ تو ظاہر ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی بغیر اللہ کے ارادے اور مشیت کے کچھ نہیں کر سکتا, نہ اللہ کے نبی اللہ کے حکم کے بغیر کر سکتے, نہ جادوگر. حق تعالیٰ ہی اپنے فضل سے انبیاء کی نبوت ثابت کرنے کے لیے ان کو معجزات عطا فرماتے ہیں, جن میں پیغمبر کا کوئی اختیار نہیں ہوتا. جب اللہ کی طرف سے معجزہ آتا ہے, پیغمبر کا کوئی اختیار نہیں ہوتا, سب اللہ کا حکم سے چل رہا ہوتا ہے. اسی طرح جادوگروں کا جادو بھی اپنی حکمت, امتحان و آزمائش کی بنا پر چلنے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ, مگر سحر اور معجزے میں فرق, اور نبی اور صاحب امتیاز کے لیے اس نے یہ ضابطہ جاری کر رکھا ہے کہ جو شخص نبوت کا دعویٰ جھوٹا کرے, اس کے ہاتھ سے کوئی سحر یا جادو کامیاب نہیں ہوتا. جھوٹا دعویٰ کیا نبوت کا, اس کے ہاتھ سے سحر جادو نہیں ہوگا, جادو رک گیا, تاکہ وہ لوگوں کو معجزہ ظاہر کر کے دھوکہ نہ دے سکے. جب تک کہ وہ مدعی نبوت نہ ہو, سحر چلتا ہے. نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے کے بعد اس کا سحر اللہ تعالیٰ نہیں چلنے دیتے, اور جن کو اللہ تعالیٰ نبوت و رسالت عطا فرماتے ہیں ان کو معجزات بھی عطا فرماتے ہیں, اور ان کے معجزات کا صدور روشن کرتے ہیں, اس طرح تکوینی اور تقدیری طور پر ان کی نبوت کو ثابت کرتے ہیں. یہ ہے بات. کتنا عجیب اصول ہے دیکھیے قرآن پاک کا, جو حضرات مفسرین نے بیان فرمایا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ, اللہ باطل کو مٹاتا ہے, یعنی سحر جادو ناجائز چیزیں ان کو اللہ تعالیٰ مٹاتے ہیں, ان کی دلیل کوئی نہیں ہوتی. لوگ بے وقوف بن کے پیچھے چلتے رہے. آج کل میں دیکھتا ہوں, آج پہلے بھی دیکھتا تھا, آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو چیزیں زیادہ سامنے آتی, کہ کیسی کیسی بن گھڑت لوگ باتیں بتاتے ہیں, کوئی دلیل ان کے پاس نہیں, خواب میں نظر آیا, فلانے نے یوں بتایا, وہ فلانا کون تھا آپ کو کیا پتا, کوئی قرآن پاک کی آیت, کوئی حدیث شریف, کوئی اس کا حوالہ, کوئی اس کا کوئی چیز اس کے ریفرنس کوئی ہو, کچھ بھی نہیں, بس جو دل میں آ رہا بتا رہا. دین ان کھیل تماشوں کا نام تو نہیں. اللہ تعالیٰ کا دین تو دین ہے, وہ ہر چیز اس کی دلیل کے ساتھ ہے, کوئی چیز بغیر دلیل کے نہیں ہے. اور پھر دین سمجھانے کے لیے اللہ نے صرف وحی نازل نہیں کی, اپنے نبی کو بھیجا. ایک نبی نہیں آئے, ایک لاکھ سے زیادہ انبیاء کرام آئے ہر زمانے. سب نبی برحق تھے اپنے اپنے وقتوں میں, ان کی تعلیمات برحق تھی اپنے اپنے وقتوں میں. تو یہاں پر بھی یہی بات ہے. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ تَوْبَةَ عِبَادِهِ, فرماتے کہ کوئی انسان اگر کتنی نافرمانیاں کیوں نہ کرے, کتنا کفر کیوں نہ کرے, کتنا شرک کیوں نہ کرے, کیوں اللہ تعالیٰ کے حکم کو کیوں نہ توڑ رہا ہو, لیکن اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں توبہ کو اپنے بندوں کی. وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ, اور اللہ تعالیٰ لوگوں کی غلطیوں کو معاف فرماتے ہیں. وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ, اور جو کچھ تم لوگ کرتے ہو اس کو اللہ تعالیٰ خوب اچھے طریقے سے جانتے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کسی غلط راستے میں چل پڑا, بہک گیا, تو بہکنے کے بعد اللہ تو اگر وہ اس کو کبھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے سیدھے راستے پر آ لے گی, تو اللہ تعالیٰ اس کو توبہ وہ کرتا ہے سچے دل سے, تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو کیا کرتے ہیں؟ قبول فرماتے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھی, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرماتے. توبہ کے بارے میں علماء نے کیا فرمایا, میں نے پہلے بھی یہ بات بار بار عرض کی آپ کے سامنے, توبہ صرف اس کا نام نہیں ہے کہ زبان سے انسان کیا توبہ. توبہ کی کچھ شرائط ہے. پہلی شرط توبہ کی یہ ہے کہ کسی گناہ سے باز آ جانے کو توبہ کہتے ہیں. تین شرطیں, ایک یہ ہے کہ جو انسان جس گناہ میں مبتلا ہے اس کو فوراً چھوڑ دے. دوسرا یہ کہ جو گناہ اس پر ہوا, جو گناہ ہوا ماضی میں, اس پر توبہ کرے, شرمندہ. اسی لیے علماء نے توبہ کی تعریف لکھی الندم توبہ, کہ ندامت جو ہے نا شرمندگی, یہ توبہ ہے. جب ایک گناہ ہوتا ہے دل اندر سے شرمسار ہو رہا ہے انسان, اپنے آپ سے بھی شرمندہ ہو رہا ہے, یہ ندامت ہے. تیسرا یہ کہ اس کام کو آئندہ سے نہ کرنے کا پکا عزم کر لے. اب اگر کوئی آدمی کہے کہ بھئی یہ کام تو میرے سے ہوگا, وہ کہتا جب ہوگا دیکھی جائے گی, ابھی تو میں نے توبہ کر لی اللہ سے اور ابھی ارادہ کر لیا میں نہیں کروں گا, جب ہوگی پھر معافی مانگ لوں گا اگر ہوگی, لیکن ابھی میرا ارادہ نہیں ہے میں کبھی یہ گناہ کروں گا. ٹھیک ہو گئی بات؟ اور تین باتیں ہو گئی. پہلی بات تو یہ کہ جس گناہ میں وہ مبتلا ہے اس سے باز آئے, اس سے توبہ کرے. دوسرا یہ کہ جو گناہ ہوا اس پر نادم ہو. تیسرا یہ کہ اس گناہ کو ترک کرنے کا پورا پکا ارادہ کر لے. کوئی اگر اس آدمی نے شریف فریضہ چھوڑا ہوا ہے, مطلب نماز ہی نہیں پڑھی اور توبہ مانگ رہا اللہ مجھے معاف کر دے, میں عمرہ بھی کر لیا, حج بھی کر لیا, نماز ہی نہیں قضا کر رہا, نماز تو قضا کرنی پڑے گی, روزے نہیں رکھے روزے تو کرنے پڑیں گے, زکات ادا نہیں کی زکات تو دینی پڑے گی, تاخیر کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. تو اگر اس نے کوئی فریضہ چھوڑا ہوا ہے اس کے ذمے میں وہ قضا ہے, تو قضا کر کے پھر اللہ سے معافی مانگے. اور اگر کوئی گناہ حقوق العباد سے متعلق ہے تو اس میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ اگر کسی کا مال اپنے اوپر واجب ہے اور وہ شخص زندہ ہے تو اس کو یا اسے وہ مال لوٹائے یا اس سے مال کو معاف کرے, اور اگر وہ زندہ نہیں ہے تو اس کے جو ورثہ موجود ہیں ان کو وہ مال لوٹا دے, اور اگر وہ ورثہ بھی موجود نہیں ہے تو بیت المال میں وہ مال جمع کروا دے. اتنا آسان نہیں ہے صرف زبان سے کہہ دینا, بلکہ اگر مثال میں مثال آپ کو دیتا ہوں, ایک آدمی نے کسی آدمی سے قرضہ لیا واپس نہیں کیا, جیسا ہمارے یہاں ایک رواج بنا ہوا ہے, اب معافی تو مانگ رہا ہے, وہ آدمی انتقال کر گیا. اصل بات تو یہ کہ اس کو واپس کرے, واپس نہیں کرتا تو اسے معاف کروا لے. اب اگر وہ انتقال کر گیا اس کے بیوی کو اس کے بچوں کو وہ مال دے دے, ورثہ کو, اگر وہ ورثہ بھی دنیا سے سارے چلے گا یا تھا پتہ نہیں ہے, تو فرمایا کہ اس کی طرف سے وہ مال جو ہے وہ کیا کر لے, وہ بیت المال میں داخل کرا لے. بیت المال بھی نہیں ہے, ایسے ملک میں ہے تو وہاں بیت المال کا تصور نہیں ہے, تو اس کی طرف سے صدقہ کر دے. سمجھ بات آ رہی ہے؟ یہ ہے بات. اس لیے توبہ معاف کرائے بغیر نہیں ہوتی. تین تو شرطیں, اور ایک کا تعلق حقوق العباد سے, ایک کا تعلق حقوق اللہ سے. پھر آگے اللہ رب العزت فرماتا وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں دعاؤں کو، سنتے ہیں اللہ تعالیٰ دعاؤں کو جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے اعمال صالحہ کیے، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِ، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے مال میں کیا کرتا ہے، اضافہ کرتا ہے، اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ ان کو ان کے کاموں میں برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایک انسان اگر ایمان قبول کرتا ہے، ایمان لائے، انہوں نے نیک اعمال کیے تو اللہ تعالیٰ ان کو نیک اعمال کا ثواب عطا فرماتے ہیں اور ان کو اپنے فضل سے اور زیادہ ثواب بھی دیتے ہیں، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِ، ان کے ثواب میں اللہ تعالیٰ اور اضافہ کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا اگر کوئی صدقہ جاریہ ہے، جب تک وہ صدقہ جاریہ چلتا رہے گا اس کا ثواب پہنچتا رہے گا، چاہے وہ آدمی دنیا سے چلا بھی جائے، مسجد بنا دی، درخت لگا دیا، جب تک وہ چیزیں رہیں گی اس کا ثواب جاتا رہے گا۔ بعض اعمال ایسے موقع کے اوپر ہوتے ہیں کہ ان کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے، جیسے میں نے رمضان کی مثال آپ کو دی کہ رمضان میں ایک عمل کا ثواب 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، تو یہ ہو جاتا ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، جو لوگ ایمان لاتے ہیں، اعمال صالحہ کرتے ہیں، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِ، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے اور زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور کافر لوگ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو لوگ کافر ہیں، جو توبہ نہیں کرتے، معافیاں نہیں مانگتے اور اپنی زندگیوں کے اندر مست رہتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا عذاب جو ہے وہ دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى، یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام صغیر کبیر گناہوں کو مغفرت فرما، ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، دین اور دنیا کی ہر خیر عطا فرما، اس کے ہر شر سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، حدیثوں کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس کو آ کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم صل